یمن جو ہے وہ مین بیٹل گراؤنڈ تھا جیسے بن گیا رائٹ آفٹر کہ آئی ایس آئی کو تھوڑا سا سیٹ بیکس ہوئے عراق اور سیریا کے ایریے میں. تو یہاں پر ایک عجیب سی سینیریو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر تو القاعدہ جو تھا اس کا اس کی سپورٹ زیادہ تھی یمن کے ایریے کے اندر ریلیٹیولی آئی ایس ایل سے. لیکن ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایس ایل جو ہے وہ بھی ایمرج کر گیا, اور اگر ہم جیسے سعودی انفلوئنس وہاں پر تھوڑا سا ڈیمینش ہوا اور ایران کا انفلوئنس زیادہ ہو گیا یمن کے اندر, تو آئی ایس ایل جو کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ اس طرح سعودی کہنا چاہیے جو انٹرسٹ ہے ان کو سیو کرنے کے لیے جمپ ان کریں گی, لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ اب اس سینیریو میں کہ ان کو سعودی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے دے ہیو سٹیپڈ اپ یہاں پر, اور لگتا ہے جیسے کہ القاعدہ ان کے درمیان میں تھوڑی سی کچھ کولیبریشن سی ہوتی جا رہی ہے. اور جو اٹیک کیا ہے ریسنٹلی جس میں تقریباً 150 کے قریب انوسینٹ لوگ جو ہیں نماز پڑھتے ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا, سارا کا سارا بیلنس جو ہے وہ شفٹ کرنے کے لیے. اور اگر دیکھنے میں یہ آگے چل کے یہ دیکھنا ہوگا کہ سعودیز کیا ریئیکشن کرتے ہیں, جس طریقے سے بحرین کے اندر ان کی ملٹری جو تھی وہ جسٹ مووڈ ان ٹو بحرین اور وہاں سے انہوں نے بحرین کی جو گورنمنٹ تھی اس کو بیل آؤٹ کیا. کیونکہ ابھی دو دن پہلے ہی جو پریزیڈنٹ ہادی تھے ان کے بھی اگر جو پریزیڈنشل پیلس تھا اس کے قریب ہی جو ہوتی تھے ان کے کنٹرول میں جو ایئر فورس تھی اس نے تھوڑا سا اسٹرائک کیا, اینڈ ہی واز آسکڈ ٹو کائنڈ آف لیو دیٹ ایریا, ان کو وہاں سے بھی جانا پڑا. تو یہ سارا کا سارا جو ہے کافی زیادہ دیکھتے ہیں تو پروکسی وار بٹوین سعودیز اینڈ ایرانینز وہی چلتی جا رہی ہے, اور یہ کولیبوریشن جو ہے یہ ہونے کا جو مجھے نظر آتا ہے جس طرح کہ پہلے ڈسکس ہوا تھا کہ جب آئی ایس ایل ایمرج ہوئی تھی آج سے کسی مہینے پہلے آپ ہی کے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہوئے کہ اگر تو صرف شیعہ ملٹری لیڈ کرے گی اس کو پش کرنے کے لیے تو یہ اٹ میں بیک فائر, اور ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ صرف عراق کی طرف سے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ایرانینز ہیں اور شیعہ ملٹری ہے اور ود دا کولیبریشن آف کورس آف ویسٹ جو کہ ایئر کور ان کو دے رہے ہیں. تو ایک امپریشن یہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ لیڈ جو ہیں اور اوپر سے مسٹیکس پہ مسٹیکس وہ کر رہے ہیں اسٹریٹجک ایران کی طرف سے اس طرح کے
مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے منظر قریشی صاحب کے دوسری طرف جو پیشمرگا ہے کرد فوج, ظاہر ہے کہ وہ سنی افواج ہیں, وہ بھی تو اس لڑائی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں اور آئی ایس ایل کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو یہ تاثر کیوں بن رہا ہے؟
اگر ہم پیش مرغا کو دیکھتے ہیں تو وہ میرے خیال میں تو اگر آپ ان کی ایکچوئل ویلیو دیکھتے ہیں تو فائٹرز کے طور پہ ہسٹوریکلی بہت پہلے کے زمانے میں تو ٹھیک تھا, اب ان کی ایس سچ کوئی سگنیفیکنس ہے نہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی آرمی بھی اس طریقے سے ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ آئی ایس ایل کو اکیلے ہیڈ آن لے سکتے. اسی طرح ہی اگر ایران کی اور یہ جو ان کی ریولیوشنری گارڈز کے سپورٹ ہے اور اگر یہاں سے ان کو یہ سپورٹ نہ ملتی تو عراق پیش مرغا اور عراقی آرمی جو تھی اکیلے ان کو ہینڈل آئی ایس ایل کو نہیں کر سکتی تھی.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے عارف انصار صاحب کی, جو اس وقت صورتحال ہے یمن میں اور سنا میں, اس میں ہوتیز جو ہیں ان کا کنٹرول ہے سنا کے اوپر اور اذن میں جو ہیں وہ دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو سابق صدر ہیں
حادی.
تو حادی صاحب تو یہ ان کے درمیان ہو کیا رہا ہے اس وقت, صورتحال کیا بن رہی ہے؟
مطلب اس میں جو یہ آ رہے ہیں رپورٹس آ رہی ہیں تو وہ تو اسی طرف جا رہی ہیں کہ ڈویژن آف یمن, نارتھ یمن ساؤتھ یمن جس طرح پہلے بھی تھا, تو جہاں پھر پولرائزیشن اتنی ہو جاتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے پھر وہ فیبرک آف دا سوسائٹی جو وہ بریک اپارٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, اور وہ بریک اپارٹ مختلف جو اسٹیٹ جو اسٹرکچر جو سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے اوور آل اور سروسز جب وہ نہیں رہتا تو ظاہری بات ہے پھر آئیڈینٹی کے لیے پروٹیکشن کے لیے انسان جو ہے وہ اپنی دوسری روٹس کی طرف جاتا ہے, اس میں وہ ٹرائبل بھی ہو سکتی ہیں ایتھنک بھی ہو سکتی ہیں اور وہ پھر پلے آؤٹ ہوتی ہیں. تو ہم اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فینومینم یمن میں اب پلے آؤٹ ہو رہا ہے کہ وہ چاہے وہ ریلیجیس ایتھنک وہ ہے کہ شیعہ سنی ہے یا ہوتی یا جس فارم میں بھی وہ پلے آؤٹ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ پھر لوگ پروٹیکشن کے لیے القاعدہ یا آئی ایس کو کی طرف گریویٹیٹ کریں کہ اچھا مجھے ویسے تو نہیں مل رہی لیکن اگر جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے ان کا اتنا انفلوئنس ہے, جس طرح پھر ہم نے افغانستان وغیرہ میں طالبان اور اس سے ریلیٹڈ سچویشن دیکھی تھی. اور تیسرا یہ ہے کہ پھر وہ ٹرائبل آپ ان کے اوپر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انسان کی بنیادی نیڈ ہے سیکیورٹی اور پروٹیکشن کہ وہ اپنا زندگی کس طرح سے گزارے گا, اور وہ پھر انہی چیزوں کی طرف, جب سٹیٹ نہیں رہتا تو وہ پھر ان چیزوں کی طرف گریویٹیٹ کرتا ہے.
اچھا منظر قریشی صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یمن میں ایک زمانے میں القاعدہ اور اس کے بعد اب آئی ایس آئی ایل کا بہت زیادہ وہاں زور نظر آتا ہے, اور ظاہر ہے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کو اس بارے میں تشویش بھی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور وہاں پر کارروائیاں بھی ہو رہی تھیں القاعدہ کے خلاف اور اب آئی ایس ایل کے خلاف, تو یہ جو اب نئی صورتحال بن رہی ہے اس میں یہ جو تیسری قوت ابھر کے آئی ہے سامنے ہوتی, اس کی اس کا رول بنیادی طور پر کیا ہے اور ویسٹ کا اس پر رد عمل کیا ہے؟
جی اگر ہم دیکھیں تو بیکاز آئی ایس ایل کے ایک تو یو ٹرن جو امریکن پالیسیز نے لیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دم سے پہلے ہی بہت والیٹائل سچویشن تھی اور فلوئڈ تھا سینیریو پورا ہی مڈل ایسٹ میں, اس کی وجہ سے سارے ہی جو گیم پلان ہم کہہ رہے ہیں یا وار زونز کہہ رہے ہیں وہاں پر سبھی چیز جو ہیں وہ اوپر سے نیچے ہو گئی ہیں. جیسے یہاں پر اگر حوثیز کو ہم دیکھتے ہیں تو فار دا لاسٹ سو مینی منتھ جب سے ایران کی تعلقات تھوڑے سے بہتر ہونے شروع ہوئے امریکہ کے ساتھ, تو ہمیں یہ خبریں سننے کو مل رہی تھی کہ جو سرٹن گروپس ہیں تو وہ کافی زیادہ ایمونیشن اور آرمز جو تھے وہ سپلائی کرنا شروع کر دیے انہوں نے یمن کے اندر, اور اس کی وجہ سے جو ہوتیز ہیں ان کو اسٹرینتھ مل گئی اور وہ انہوں نے ایک سرٹن ایریا جو تھا اپنے کنٹرول میں کر لیا. لیکن دے ور ویری, اگر ہم شروع میں دیکھتے ہیں تو ان کی جو ساری پالیسی تھی بہت سینسیبل تھی, انہوں نے پھر بھی پریزیڈنٹ کو دے وانٹڈ ٹو ریٹین دا پریزیڈنٹ تاکہ جو بیلنس ہے وہ رہ سکے کہ شیعہ اور سنی کا جو وہاں
کمبینیشن ہو جائے, وہاں پر
ریلیشن بنا ہوا تھا اس کو کنٹینیو کر سکیں. لیکن جب ویسٹ کی پالیسیز دیکھتے ہیں دے پروبلی ایران ٹو فار, کیونکہ سرٹن اگر شروع میں دیکھتے ہیں تو ایران صرف ڈیفینڈ کر رہا تھا عراق کے اس ایریاز کو جہاں پر شیعہ ہیں, وہ اس سے آگے نہیں انہوں نے پیش قدمی کی تھی. لیکن یہ ایک جو ڈیل چل رہی ہے نیوکلیئر آرمز کی, اس سے ریلیٹ کرتے ہیں ہم تو سمجھ آتی ہے کہ ایران کو تھوڑا سا ایکسٹرا ڈو مور والی جو سینیریو ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا کرنے کو.
اچھا نہیں, میرا ایک سوال یہاں پر یہ ہے منظر قریشی صاحب, میرا ایک سوال آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے یو ٹرن کہاں ہے اس پالیسی میں, تو یہ ایک پالیسی کنسسٹنٹلی چل رہی ہے کہ دہشت گرد جہاں بھی ہیں ان پر ضرب لگائی جائے, ان کو نقصان پہنچایا جائے, اور وہی پالیسی چل رہی ہے, تو اس میں یو ٹرن کہاں ہے جس سے یہ تبدیلیاں پیدا ہوئیں؟
جی اگر ہم یو ٹرن کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کئی سالوں سے ایسے چلا آ رہا تھا کہ انکنڈیشنل سپورٹ دی جا رہی تھی پرو سعودی جو بھی انٹرسٹ ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, اور اب جو ہے وہ پرو ایرانین انٹرسٹ جو ہیں, کیونکہ اب جو ویسٹ کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں تو وہ آئی ایس ایل سے زیادہ خائف ہیں, اور ان کے نظر میں اب ایران جو ہے وہ ریلیٹیولی بہتر ان کا پارٹنر بن سکتا ہے.
اگر ہم پرو ایران یا پرو سعودی کے بجائے پرو مڈل ایسٹ یا مڈل ایسٹ کے مفادات میں جو بہترین پالیسی ہے وہ کہیں, تو وہ میرے خیال میں زیادہ مناسب نہیں ہوگا.
جی وہ تو ایسا, اب اگر ہم یہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے لیے کیا بہتر ہے, تو مڈل ایسٹ کے لیے بہتر تو میرے خیال میں یہی تھا کہ شیعہ اور سنی جو ہیں وہ ریکنسائل ہو کے ایک ساتھ ہی رہیں جس طرح کے صدیوں سے چلتا آ رہا ہے,
اور یہ پراکسی وار ختم ہو
لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پروکسی وار کو زیادہ فلیئر اپ کیا جا رہا ہے رادر دین سبڈیو کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت اگر سعودیز اور ایرانین مل کے بیٹھ جائیں تو آئی ایس ایل کو ختم کرنا میرے خیال میں چند مہینوں کا کام ہوگا.
یہ باتیں بہت عرصے سے آ رہی ہیں عارف انصار صاحب کے, سعودیز اور ایرانیز جو ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک خواب کی سی بات ہے, کوئی اس میں حقیقت یا اس کی عملی صورت نظر آتی ہے آپ کو؟
ہاں نہیں, کوششیں تو جاری رہتی ہیں اور اس میں ہسٹری ہے, اور پھر جہاں ہسٹری آ جاتی ہے تو پھر بہت کمپلیکیشن بن جاتی ہے, تو وہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے. جو پرشین امپائرز اور عرب امپائرز رہی ہیں ماضی کی, ان کی چپکلشیں, یہ پرانی ایک تہذیبی لیول پہ ایک چپکلش ہے, تو اس لیے اس کی روٹس بہت گہری ہیں اور مسٹرسٹ بھی گہرا ہے, تو وہ آج کل کے حالات میں بھی پلے آؤٹ ہو رہا ہے, اسی لیے وہ اتنی ڈیفیکلٹ فالٹ لائن ہے. ظاہری بات ہے اگر وہ حل ہوتی ہے, حالات تو یہی کہتے ہیں, ایک عقل کے لحاظ سے تو یہی ہے کہ اچھا انمی اگر کامن ہے تو وہ دونوں کیوں نہیں مل بیٹھتے, کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو بھی انہیں سے ہی خطرہ ہے, ہمیں بھی انہیں سے ہی خطرہ ہے, اور اس لحاظ سے تو سب سے اچھا پھر وہ بن جاتا ہے پلیٹ فارم. لیکن جب عملی طور پہ ہم اس پہ آ جاتے ہیں تو وہ پولیٹکس مکس ہو جاتی ہے دوسرے عوامل کے ساتھ, بیلنس آف پاور اور جو دوسری پولیٹکس میں جو کھیل ہوتے ہیں پاور پولیٹکس کے, اور اس میں تو آبویسلی ریلیجن بھی مکس ہوا ہوا ہے, جو شیعہ اور سنی ڈائنامکس اور اس میں جو تاریخ ہے وہ بھی شامل ہوئی ہوئی ہے. تو عملی طور پہ آگے جانا مشکل بن جاتا ہے. اور جیسے سعودی عرب کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کرتا ہے یا انہیں چھوٹ ملتی ہے تو وہ بھی پھر سب ممالک جو ہیں وہ بھی اپنی طور سے پوری کوشش کریں گے کہ وہ چیز حاصل کریں. لیکن اس میں سب سے پیچیدہ سوال یہ ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر ڈیل ہو جاتی ہے اور ایران اور عرب ورلڈ کی چپلشیں بھی جاری رہتی ہیں تو یہ پھر حالات کس طرف جائیں گے, اور یہ وار آن ٹیرر یا وار اگینسٹ اے کیو آئی ایس ایس اس کے اندر یہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوں گی.
اچھا, اب ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے بارے میں جو پالیسی ہے امریکہ کی یا پانچ دوسرے مغربی ملکوں کی جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ان کا تو بالکل ایک فرم سٹینڈ ہے کہ ایران کو اپنے جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونا پڑے گا, اس کو اس کو چھوڑنا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا, اور ایران بھی تقریباً اس پہ تیار ہے. اگر اس صورت میں یہ ڈیل بن جاتی ہے کہ ایران دستبردار ہو جاتا ہے اپنے اس دعوے سے, اپنے اس حق سے, تو بندر قریشی صاحب آپ کے خیال میں کیا کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ مغربی ممالک کے زیر اہتمام یہ جو حریف ممالک ہیں ایران اور سعودی عرب خاص طور پر, وہ مل بیٹھے ہیں ایک مشترکہ دشمن کے خلاف؟
اگر ہم, میرا نہیں خیال کہ, کیونکہ یہ ڈیل تو پروبیبلی کسی صورت میں نیکسٹ فیو منتھ کے اندر شاید میٹیریلائز ہو ہی جائے, لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایرانین اور سعودیز جو ہیں وہ مل بیٹھیں, تو ہم غور کریں تو ایران کے اندر بھی جو گورنمنٹ ہے وہ تو ایڈمنٹ ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے, لیکن ایران میں بھی سرٹن گروپس ہیں جو کہ ہارڈ لائنرز ہیں اور وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. سملرلی سعودیز کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ابھی جو چینج اوور ہوا ہے کنگ عبداللہ کے بعد سے, تو وہاں پر ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ اور زیادہ اسٹرینتھ پکڑ گئے ہیں. تو جب تک کہ یہ اپنی ایک اس لیول کے اوپر نہیں آتے جہاں پر ان کو یہ سمجھ آئے کہ ڈسکشن کر کے اور مل بیٹھ کے رہنے میں اور بہتر ہے زندگی بجائے کہ آپ دوسرے کو الیمینیٹ کر سکیں, ایسا ہوتا نہیں آیا تاریخ میں. تو یہ اگر جب تک ان کے ذہنوں میں یہ خیال نہیں آئے گا ہارڈ لائنرز کے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ان کو فورس کر پائے گا کہ بیٹھ کر کوئی ایک پیس یہاں پر ہو سکے پورے ریجن میں.
اچھا عارف انصار صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس ویکینڈ کے لیے بات چیت جو تھی وہ تقریباً ملتوی ہو گئی ہے, نیکسٹ ویک کو پھر وہ شروع ہوگی بات چیت, اور کیری صاحب جو ہیں, جان کیری امریکہ کے وزیر خارجہ, انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ ٹیکنیکل زیادہ ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟
جو بات چیت ہے وہ ٹیکنیکل زیادہ ہے.
جی
ہاں, اس سے مراد یہ ہے کہ آبویسلی اس میں جوہری پروگرام ایران کا شامل ہے اور اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز شامل ہیں, اور ان کا کیا مطلب ہے وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس زیادہ سمجھتے ہیں. مطلب یہ کہ کس حد تک فیوژن وہ جو انریچمنٹ ہے وہ الاؤ کی جائے گی, کون سے پلانٹس الاؤ کیا جائے گا, جو آپریٹ کیا جائے, ان کی انسپیکشن, ان کی مانیٹرنگ, یہ سب ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں جو کہ بڑے لیول پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو مطلب نکلتے ہیں کہ کیا ایران کو کنٹین کیا جا رہا ہے اس کے نیوکلیئر پروگرام کو یا ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. ایک عام فہم ورڈ میں یہ دو میجر ورڈ ہیں, اور اس میں انٹرپریٹیشن ایران کی فرق ہے, مغرب کی فرق ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے تشویش بھی ہے جو اس ڈیل کے خلاف ہیں لوگ کہ یہ کس طرح سے کیا جائے گا, اور اس کو خاص طور پہ اتنا ابھارا بھی نہیں جا رہا, اور اسی لیے شاید سینیٹر یا کیری صاحب نے بھی یہی کہا پر سیکرٹری اسٹیٹ نے کہ وہ تو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں, عام فہم میں وہ کس طرح سے ہم سمجھیں گے. لیکن یہی ہے کہ اس وقت ڈیل کا فائدہ زیادہ ہے, اور وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل جب ہو جائیں گی اور شاید اس میں ٹائم بھی لگے, لیکن یہ ہے کہ بڑے لیول پہ اگر وہ معاہدہ ہو جاتا ہے, کانسیپٹ ان پرنسپل جسے کہا جاتا ہے, تو پھر باقی ڈیٹیلز بھی ورک آؤٹ ہو سکتی ہیں.
اچھا, یہ جو ڈفرینسز ہیں منظر قریشی صاحب, کیا یہ ڈفرینسز واقعی ابھی بھی اتنے بڑے ہیں کہ ان کو اوورکم نہیں کیا جا سکتا؟
خیال میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی پارٹیز جو ہیں اس وقت, جو امریکن گورنمنٹ ہے اوباما کی اور جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں, یہ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ہو جائے ایگریمنٹ, تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ یہ دونوں طرف سے کمپرومائز ہوگا کافی حد تک, اور کوئی ایک کروڈ لیول کے اوپر یا بہت بیسک لیول کے اوپر ان کا کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے اگلے چند مہینوں میں, کیونکہ لٹرلی کہ دونوں جو گورنمنٹس ہیں وہ یہی چاہ رہی ہیں کہ یہ ایک ایشو ختم ہو جائے. جو زیادہ پرابلم جو سمجھنے میں آ رہا تھا ایران کی طرف سے یہ تھا کہ جو سینکشنز لگی ہیں ان کو کس طریقے سے جلد از جلد ایز کر سکتی ہے گورنمنٹ, تو اس طرح کی سرٹن چیزیں تھیں جس کے اوپر کہ زیادہ اختلاف پایا جا رہا تھا. جہاں تک باقی کی دا ریئل سینس میں ٹیکنیکل باتیں کہ کس حد تک انہوں نے یورینیم کو وہ کرنا ہے افروز, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ایسی ہیں جو کہ آرام سے ورک آؤٹ کی کافی حد تک کر کی جا چکی ہیں جو میرے علم میں ہیں.
اچھا اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. عارف انصار صاحب, آج یہ خبر آئی ہے کہ داعش سے بظاہر منسلک ایک گروپ نے 100 امریکن پرسنالٹیز کی ایک فہرست شائع کی ہے اپنی ویب سائٹ پر, اور اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ ان پر حملے کریں, ان کو ختم کریں. ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے لیکن خبر بہرحال چل رہی ہے. اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ کیا اب وہ یہاں پر آ کر حملے کرنا چاہتے ہیں؟
نہیں, یہ الارمنگ تو خیر ہے, یہ ہے بالکل, لیکن یہ ہے کہ وہ میرا خیال ورغلا رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں سے لوگ آئیں گے, وہ یہاں کے لوگوں کو میرا خیال
ورغلا رہے ہیں, جی یہیں کے لوگوں سے, جی,
اور یا انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اب اپنے ہاتھوں میں چیز لے کے اور ان لوگوں کے خلاف, اور ان کے انہوں نے ایڈریس اور تصویریں, اور یہ آج کل پھر وہی بات ایک چیز یہاں دوبارہ ہوئی کہ انٹرنیٹ کے دور میں کتنی انفارمیشن پبلک ہے اور کتنی آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں, تو ظاہری بات ہے, اور یہاں امریکہ میں تو اور بھی اس لحاظ سے پبلک انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے, تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کے بارے میں معلومات نکال لینا کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ایٹسٹرا, یا وہ کسی کانفرنس میں انہوں نے بولا ہوتا ہے یا تصویر اس کی وہاں سے مل جاتی ہے یا ایٹسٹرا. لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سوچا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے کوئی نہ کوئی ہوم گرون تھریٹ کا یہاں پہ خطرہ تو ہے. یورپ میں بھی اس کے بارے میں بڑی تشویش ہے, اور وہاں کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے بھی ہیں, یہاں بھی ماضی میں ہوئے ہیں, تو وہ اس چیز کو اکسانا جو ہے وہ ایک الارمنگ ٹرینڈ ہے, اور اس طرح سے انفارمیشن مل بھی جانا وہ بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ کتنی فریڈ آف انفارمیشن ہونی چاہیے, اور کتنی یہ انفارمیشن ایسے لوگوں کے بارے میں جو ان معاملات میں ڈیل کرتے ہیں ان کا مل جانا اور اس طرح سے کر دینا انٹرنیٹ پہ آ جانا, وہ الارمنگ چیز ہے.
اچھا اب منظر قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو بات کی گئی ہے جو ویب سائٹ پہ ڈالا گیا ہے داعش کے حصے منسلکہ گروپ کی جانب سے, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ اس کی پروپیگنڈا ویلو زیادہ ہے یا یہ کہ اس میں کچھ ریئلٹی بھی نظر آتی ہے آپ کو؟
اگر ہم, میرے خیال میں تو اس کے پروپیگنڈا ویلو زیادہ ہے, بیکاز دے وانٹ کہ اپنی پریزنس کو شو کریں کہ وہ ایک ویلیو رکھتے ہیں, اپنی ویٹیج دکھانا چاہتے ہیں,
اور جہاں چاہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں.
انفارمیشن بھی ہے جو کہ اب جس طرح بھی مجھ سے پہلے بیان کر رہے تھے کہ یہ کوئی بہت بڑی مشکل چیز نہیں ہے, یہ بیسک انفارمیشن کہیں سے بھی حاصل کرنا کہ کون کس لیول پہ کام کر رہا ہے کس ڈپارٹمنٹ میں مغربی ممالک میں, تو یہ اس کی کوئی سگنیفیکینس مجھے ایز سچ نظر نہیں آتی, سوائے اس کے کہ ایک پریشر ڈالا جائے ویسٹ کے اوپر بھی اور اسلامی ممالک میں بھی کہ ہمارے اس طرف بھی ہم فوکس کر سکتے ہیں, تو موسٹ پرابلی ناٹ فار دا ویسٹ لیکن فار ادر کنٹریز جس طرح کے اسلامک کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکر ضرور ہو جائے گی, کیونکہ اس طرح کی اگر وہ لسٹ یہاں سے مل سکتی ہے تو دوسرے ملکوں کی بھی لسٹ وہ لے کے تو ٹارگیٹ کلنگ وہ لوگ کر سکتے ہیں.
اچھا, اور اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ خوف زدہ بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو جہاں پر زیادہ سیکورٹی کے بہت زیادہ انتظامات نہیں ہیں. اچھا عارف انصار صاحب, ایک اور بہت عجیب و غریب خبر آئی ہے جو بہت ہی ان یوژول سی ہے کہ افغانستان میں جو ہزارات ہیں شیائٹس ہیں, انہوں نے طالبان سے یہ اپیل کی ہے, اور ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے طالبان کے کچھ لیڈروں کے ساتھ, کہ وہ آئی ایس آئی ایل کے خلاف ان کی مدد کرے. یہ کیا بلعجبی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو مارا ہے وہ انہی سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں؟
ہاں, یہ تصدیق اس کی کنفرمڈ ہے, یہ تو ابھی وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. جس طرح پہلے بھی ایک بیان آیا تھا میرا خیال ہے ایک دو مہینے پہلے کہ کچھ 30 کے قریب ہزارہ کو اغوا کر لیا گیا تھا ایک شہرہ سے, اور پھر کچھ اسی قسم کی کچھ اور رپورٹس آئیں جو انکنفرم کی ہیں کہ ان کو ریلیز کر دیا. وہ شخص زیادہ یہی تھا کہ آئی ایس نے کیا ہے یا ان سے ریلیٹڈ گروپ نے کیا ہے, کیونکہ طالبان نے اس وقت ڈینائی کر دیا تھا کہ وہ اس عوام میں شامل نہیں ہے. اچھا, دوسری اس کے ساتھ کنیکٹڈ یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں یا جو یا القاعدہ سے ایسوسیٹیڈ اور گروپ جو افغانستان میں, وہ عموماً افغانستان میں خاص طور پر افغان طالبان میں جو ہے یہ شیعہ سنی فساد یا یہ سیکٹیرین ایلیمنٹ کو زیادہ ہوا نہیں دیا, اس میں زیادہ انوالو نہیں رہے. آئی ایس اس میں بہت بڑھ چڑھ کے آبویسلی ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطی میں بھی انوالو ہے. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ واقعی خبریں صحیح ہیں کہ وہ جو ہزارہ گروپ ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ تو اس سے زیادہ سیف ہیں, آئی ایس اس لحاظ سے زیادہ ان کے لیے بڑا خطرہ ہے. اور پھر وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ جب اسٹیٹ کی ریٹ کمزور ہوتی ہے, وہ سیکیورٹی یا اپرچونیٹی یا سروسز نہیں دے پاتا, تو پھر گروپس اور جو اقلیتیں ہیں ان کو اپنے بھی خود اپنے حفاظت اور ان کے بندوبست کرنے پڑتے ہیں. تو یہ اس ٹرینڈ کے ساتھ فٹ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے طالبان سے رجوع کیا ہو کہ جو ان کے لیے اگر ان کے ساتھ ان کی مفاہمت ہوتی ہے یا پروٹیکشن وہ دے سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے. لیکن دوسری طرف یہ دوسرے خطرے کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ کیا یہ فیوچر میں آئی ایس اور القاعدہ کی جو کہ مڈل ایسٹ میں کسی نہ کسی صورت میں ہو بھی رہی ہیں, اب اس خطے میں بھی آگے جا کے اس طرح کی تصویر بن سکتی ہے کہ آئی ایس اینڈ ایسوسیٹس اور القاعدہ اینڈ ایسوسیٹس جو ہیں ان کی آپس میں چپکلش اور لڑائی ہوگی اور اسٹیٹس جو ہیں وہ مزید کہیں بیچ میں پھنس جائیں گے.
اچھا منظر قریشی صاحب, ایک یہ بتائیے کہ کیا یہ جو درخواست کی ہے شیعوں نے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی خطرہ محسوس کیا ہوگا, تو کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اب داعش جو ہے یا آئی ایس آئی ایل اس کی رسائی افغانستان تک بھی ہو چکی ہے بھرپور انداز میں؟
جی, میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کروں گا کہ جب پہلی وار شروع ہوئی تھی سوویت کے زمانے میں بھی, اس وقت بھی جو عرب آئے تھے, کیونکہ اس وقت میں نے نیا نیا جرنلزم کے اندر قدم رکھا تھا, تو اس وقت ہم یہ کور کر رہے تھے کہ جو ایکچولی جو اس وقت جو تھے مجاہدین, ان لوگوں کی جو عرب ان کے ساتھ ان کی کولیبریشن زیادہ کافی حد تک پرابلم ہوتا تھا, کیونکہ ایک جو تھے وہ فالو کر رہے تھے جو اسلام کا جو پوائنٹ وہ ہے کیا
کہتے ہیں
جی وہابی پوائنٹ آف ویو, اور دوسرے جو وہ فکر کو فالو کرتے تھے, تو اس لیے ان کے آپس میں کافی اس لیول پہ بھی بیک دین کافی زیادہ کلیش رہتے تھے اور کافی حد تک سچویشن ایسی آئی تھی کہ آپس میں کنفرنٹیشن بھی ہوئی ان کی. تو یہی چیز اگر اب ہم دیکھتے ہیں تو اب بھی جو طالبان جن کو ہم کہتے ہیں وہ حنیفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, جو کہ اتنے ریجٹ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے یہ لوگ ہیں. تو ان کی آپس میں کبھی بھی اچھے طریقے سے تعلقات نہیں رہے القاعدہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ اب کیونکہ جب اس وقت کی ضرورت تھی 2001 کے اندر کہ ان کو ایک جگہ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں, لیکن ایسا تھا نہیں. تو ابھی جو ہزار آزاد جو ہیں وہ ان کو سپورٹ جو ملے گی وہ طالبان جو ہیں وہ سیکیورٹی انہوں نے پرووائڈ ڈیفینیٹلی ان کو وہی کر پائیں گے, کیونکہ القاعدہ جو ہے وہ وہاں پر اتنی زیادہ ڈیپ روٹیڈ اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح کے سمجھا جاتا ہے.
اچھا عارف انصار صاحب, آپ کیا یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ مہینوں میں آئندہ برسوں میں دہشت گرد گروپوں کے درمیان نئے اتحاد بنیں گے, پرانے اتحاد ٹوٹیں گے؟
ہاں نہیں, بالکل, یہ ہمارا ایک انالیسس جو ابھی تک ہم نے رپورٹ پبلش بھی کی ہے اس میں ہمیں یہ چیز اب نظر آ رہی ہے, جو خطرناک ٹرینڈ ہی ہے کہ القاعدہ ان ایسوسیٹس اور یہ آئی ایس ان ایسوسیٹس, اچھا خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے خطے میں جو ہے کہ اگر اے کیو القاعدہ کمزور ہوئی, اگر اس چیز کو مان لیا جاتا ہے کہ وہ بدتدریج ان کے اوپر پریشر رہا ہے اور اب وہ کمزور ہو چکی ہے, تو جو ان کے ایسوسیٹ سے یا ان کے ساتھ جو ملے ہوئے گروپ تھے وہ اب تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کس چیز کس کے ساتھ اپنے اب الائنسز بنائیں. دوسری طرف وہ یہ بھی ہے کہ بعض جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہے پاکستان میں, کہ وہ بہت سخت اس وقت پریشر میں بھی ہے, پاکستانی فوج کی جو پاکستان کے ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں, تو اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں سے ڈیفیکشن ہوئی ہیں, اور انہوں نے ہو سکتا ہے کہ یہ سمبولک ہو صرف کہ داعش کا ستارہ بہت اونچا گیا ہوا ہے, ان کی دہشت بھی کافی پھیلی ہوئی ہے, تو ان کے ساتھ الائنس بنایا جائے تاکہ ان کی اپنے جو دوام ملے ان کے میسج پر ان کی آرگنائزیشن کو. دوسرا خطرہ یہ کہ جو افغان طالبان طالبان کی ٹاک شروع ہو رہی ہیں، جس لیول پہ بھی ہیں، پیس ٹاک یا ریکنسیلیشن ٹاک، اس میں جو گروپ خلاف ہیں، جو یا وہ باہر رہ جاتے ہیں، جو یا وہ جو ان کے اندر ڈفرینسز ہے، کہیں اگر وہ خطرناک طرف چلے گئے، بڑھ گئے، رفٹ مزید بڑی، تو کہیں وہ ہٹ کے آئی ایس کی طرف نہ چلے جائیں کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ہم پھر ان کے ساتھ الائنسز بناتے ہیں، اور اس میں پھر آئی ایس کا جو بھی مشن ہے اس ریجن میں وہ اس کو دوام ملے گا. تو جو ڈفرینسز ہیں، میرا خیال ہے کہ القاعدہ بھی ماضی میں آئی تھی اور انہوں نے آپریٹ کیا اور اپنی جڑیں بنائی، تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ داعش بھی اسی طرح سے اپنی جڑیں بنا سکتی ہے. اور اس میں ٹائم فیکٹر بڑا کم ہے کہ جو افغان ریکنسیلیشن کا ہے، یا میں کہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کے دوسرے مسائل ہیں جس میں کشمیر بھی شامل ہے، کہ وہ اتنی مدت سے پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ گراؤنڈ ڈائنمکس ہی پوری چینج ہو جائے. اور ابھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیٹس کا پھر بھی انفلوئنس ہے کہ وہ کچھ ایکٹرز کو شاید کنٹرول کر سکتے ہیں کچھ غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے، لیکن اگر کچھ ایسے انفلوئنس آ گئے جو کسی اسٹیٹ کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر بہت ہی خطرناک سچویشن بن سکتی ہے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب، منظر قریشی صاحب، دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین، اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب پروفیسر سجاد نصیر صاحب، لاہور اسکول آف اکنامکس سے ان کا تعلق ہے، اور جناب آغا مسعود حسین صاحب ممتاز صحافی اور تجزیہ کار ہیں. لیکن صاحبان، ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے جس کے بعد گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو، تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جناب ویلکم بیک. سامعین، اب ہم گفتگو کریں گے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، کہ پاکستان کا سیاسی منظر نامہ کیا بن رہا ہے. کراچی میں ایک جانب تو آپریشن جاری ہے، ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر پہ چھاپہ مارا گیا ہے، اور سولت مرزا کے انکشافات کے بعد ایم کیو ایم کے خلاف صورتحال جو ہے وہ کافی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کچھ مسائل ہیں. عزیر بلوچ کو، جنہیں متحدہ عرب امارات میں گرفتار کیا گیا، اطلاعات کے مطابق وہاں انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے، اور کچھ اسی نوعیت کا بیان ہے جیسا کہ سولت مرزا نے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے خلاف دیا ہے. ملک کا سیاسی منظر نامہ کیا بن رہا ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، پروفیسر سجاد نصیر صاحب اور آغا مسعود حسین صاحب ہیں. پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اب نیا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، دو اچھی خاصی جو سندھ کی بڑی جماعتیں ہیں، جن میں سے دونوں اب اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ قومی سطح کے اوپر بھی ہیں جماعتیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی تو قومی سطح کی جماعت ہے، اور ادھر مسلم لیگ نون کی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی اب جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بارے میں ایک سمجھوتا ہو گیا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ جب جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو ان کے ارکان اسمبلیوں میں واپس چلے جائیں گے. تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی اتھل پتھل ہو رہی ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں؟
جناب والا، پاکستان میں اتھل پتھل تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے، اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سولت مرزا کے حوالے سے اور عزیر بلوچ کے حوالے سے، اس نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، پچھلے 5 سال سے وہاں ایک منی سول وار تو چلی رہی ہے، اور اس میں جو شریک ہیں لوگ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، اے این پی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، اور کوئی بھی اپنی طرف جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. اور یہ کانفلکٹ جو ہے مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے ہے، اور جتنے لوگ مارے گئے ہیں کراچی میں وہ اس کا ٹیلی جو ہے وہ آفیشیل ایک طرف ہے اور ان آفیشیل جو ہے وہ دوسری طرف ہے. تو اب یہ جو صورتحال ہوئی ہے کہ رینجرز جو تھے وہ پچھلے 4-5 سال سے وہاں کام تو کر رہے تھے، لیکن ان کو کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ حکومت وقت میں یہ تینوں دونوں جماعتیں شامل تھیں, اے این پی ویسے سپورٹر تھی, تو اس کی وجہ سے سچویشن نے کبھی امپروومنٹ کی طرف جانا نہیں شروع کیا بلکہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی آئی ہے. اور اب جو ریڈ ہوا ہے اور نواز شریف صاحب کی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس نے کہا ہے یک آواز ہو کے کہ جی یہ آپریشن ہونا چاہیے, تو ایک تو یہ ہے کہ اب کنٹرول جو ہے وہ رینجرز کے پاس چلا گیا ہے اور جو سندھ کی حکومت جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے اب آپریشن کی وجہ سے جو ریڈ ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے صورتحال جو ہے جیسے آپ نے کہا بہت گمبھیر ہو گئی ہے. اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی جو ہے اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نواز شریف صاحب سے ہو گئی ہے. لیکن اس میں میرا خیال میں جو بنیادی بات ہے اور بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت پیپلز پارٹی اور نواز شریف جو ہیں اچھا یہ اکٹھے چلتے آئے ہیں, پچھلے پانچ سال ان کی حکومت گزری, اب دو سال ان کو ہونے والے ہیں, لیکن اس میں یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے اور نواز شریف صاحب نے جو ایکشن آرڈر کیا ہے آپریشن کا, تو اس کی وجہ سے چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ مجھے پنکچر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر وہ پنکچر ہو جاتا ہے تو ابھی تک جو مفاہمت کی سیاست ہے اور جمہوریت کے نام پہ آپ جو کچھ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں اچھا اس کو وہ کور ملتا رہا ہے
جی.
لیکن میرے خیال میں اب اس کی گنجائش شاید باقی نہ رہے.
اچھا.
اور یہ معاملات جو ہیں یہ اب اپنے منطقی انجام کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں
جی.
لیکن جو اہم بات اس میں یہ ہے کہ ابھی تو ٹارگٹ صرف ایم کیو ایم ہے, اور عزیر بلوچ جو کہ ایک ہفتے میں پاکستان شاید آ جائیں اور ان کے بیانات جو ہیں اس کی وجہ سے پھر پیپلز پارٹی جو ہے اس کے خلاف بھی ایکشن جو ہے وہ ہوگا. گورنر صاحب جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اس وقت
جی.
اور گورنر راج وہاں لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ جی 90 days تک لگ سکتا ہے اور ورنہ سارے ملک میں لگے گا وغیرہ وغیرہ
جی.
لیکن حکومت وقت جو ہے اور فوج جو ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ صرف ٹارگٹ ایم کیو ایم کو کرے گی یا اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ٹارگٹ
جی. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے جناب جنرل طلعت مسعود صاحب نے اور جناب صدیقی صاحب نے جو کمشنر ہیں کراچی کے, کراچی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. جناب شعیب صاحب یہ فرمائیے کہ جو حکم دیا گیا تھا رکاوٹیں ہٹانے کا اس کے لیے اب تقریباً بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے, تو کیا ابھی اس میں کچھ ریزسٹنس ہو رہا ہے ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے سلسلے میں؟ شعیب صدیقی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جنرل طلعت مسعود صاحب جو اس وقت آپریشن جاری ہے ضرب عصب کے نام سے خیبر ون اینڈ خیبر ٹو اور اب کراچی میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا جو منطقی انجام ہے وہ واقعی وہی ہوگا جو اس وقت تو پرسیو کیا جا رہا ہے؟
کوشش تو یہی ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میرے خیال میں اس قسم کا ایک کاروائی کی تو ضرورت تھی, اس لیے کہ آپ جیسے کراچی میں اس وقت کاروائی ہوئی ہے ایم کیو ایم کے خلاف اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام دوسری پارٹیز کے خلاف بھی اسی قسم کی کاروائی ہو, تو سارا مقصد تو یہ ہے کہ آپ ایک جمہوری پارٹی کی حیثیت سے آپ کے پاس یہ جنگجو قوتیں یا یہ لشکر وغیرہ تو نہیں رکھ سکتے آپ, تو پھر اس لیے کہ اگر آپ واقعی میں جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں تو پھر اس کا اس میں تو کوئی اس قسم کی ملیٹنسی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے, تو اگر ماضی میں ہوتا رہا ہے تو وہ بہت غلط تھا اور میرے خیال میں اب ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں واقعی میں ایک جمہوری پارٹی کی حیثیت سے اپنی کارکردگی کو دکھانا پڑے گا, لوگوں کو یعنی کورس کر کے مجبور کر کے ان کی حمایت حاصل نہیں کرنی ہے بلکہ اپنی کام اپنی کارکردگی سے اپنی مقبولیت سے ان کو
اپنا مقام حاصل کرنا ہے جی.
مقام جی.
جنرل صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کے خلاف القاعدہ کے خلاف تو بڑے پیمانے پر کارروائی ہو رہی ہے اور ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے مارا بھی جا رہا ہے, 80 سے زیادہ شدت پسند مارے بھی گئے ہیں, گرفتاریاں ہوئی ہیں, لیکن آئی ایس آئی ایل کا جو اب پہنچ ہو رہی ہے رسائی ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان تک, کیا وہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہے ان کو ختم کرنا؟
جی میرے خیال میں اس وقت تو آئی ایس آئی ایل جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمیشہ خطرہ تو ہے, لیکن زیادہ تر خطرہ اس وقت ان کا شام اور عراق وغیرہ میں ہے, ان کی توجہ ادھر ہے. لیکن ہمارے کچھ یہاں کے جو گروپس ہیں, جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا تحریک طالبان پاکستان کے مختلف گروپس جو کہ سپلنٹر گروپس ہیں, وہ اپنی مقام کو بڑھانے کے لیے اور ایک اپنی حیثیت کو دوسری نظر سے دیکھنے کے لیے وہ یہ کوشش میں ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے علاقے نہ ہوں جہاں کی گورننس اتنی خراب ہو, جہاں آئی ایس جو ہے کوئی جڑ پکڑ سکے. اور یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں اگر وہ لوگ بھی کہیں نظر آتے ہیں یا کہیں ان کی حیثیت ہے تو ان کے اوپر بھی کارروائی اسی قسم سے ہوگی جیسے دوسری گروپس کے خلاف ہو رہی ہے.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے شعیب صدیقی صاحب نے, کمشنر نے, کراچی کے لائن ڈراپ ہو گئی تھی آپ کی. شعیب صدیقی صاحب یہ بتائیے کہ کراچی میں جو اس وقت تو آپریشن کلین اپ ہو رہا ہے, جو صفائی کی جا رہی ہے, نو گو ایریاز کو ختم کیا جا رہا ہے, رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہیں جس کے دیے ہوئے الٹیمیٹم ٹائم میں اب بہت تو تھوڑا سا وقفہ رہ گیا ہے, تو کیا ابھی کوئی ریزسٹنس ہو رہا ہے رکاوٹوں کو ہٹانے میں شہر میں؟
جی نہیں, بالکل نہیں, اور یہ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے. اس میں پہلے تو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں, اس کے بعد پھر ہائی کورٹ نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے دو تین دفعہ میں خود ڈویژن بینچ پہ گیا ہوں, اور ہم نے تمام اداروں سے بلاک روڈس کی لسٹ لے کے عدالت میں سبمٹ کرائی ہے, جو اس کا فیصلہ بھی جلد آنے والا ہے. اس میں ریزنس بھی دیے ہیں, اور اس میں عدالت نے یہی کہا ہے کہ آپ ہمیں ریزنس دے دیں کہ کون سی بلا وجہ بلاک ہے اور کون سی کسی بھی وجہ سے بلاک ہے. تو اس کے علاوہ رینجرز نے بھی انیشیٹو لیا ہے کہ جو غیر ضروری بلاک روڈس ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. اس سے ایک تو ایکسس بہتر ہوگا, دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس میں ہماری جو پولیس ہے اس کے لیے اور زیادہ پیٹرولنگ اور نظر رکھنے کی اہمیت بڑھ جائے گی, تاکہ جو کرائم ہے, اسٹریٹ کرائم ہے, ڈیکیٹی, برگلری وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں.
شعیب صدیقی صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں, جو پبلک ہے, جو بالکل غیر متعلق لوگ ہیں, انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنی سیفٹی کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی تھیں وہاں پر تاکہ ان کو مجرم عناصر سے پناہ مل سکے, وہ ان سے محفوظ رہ سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ رکاوٹیں ہٹوائیں گے تو کیا آپ کا ایڈمنسٹریشن وہاں پر ان تمام لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرے گا؟
جی میں نے یہی عرض کیا کہ اس کے ظاہر ہے کہ چیلنج بڑھ جائے گا پولیس کے اوپر, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر, لیکن یہ کہ وہ رکاوٹیں ہونا جو ہے نا, وہ شاید اس وقت جو تناظر ہے اس میں اسسمنٹ میں بہتر ثابت نہیں ہو رہی اور چیلنج بن رہا ہے, اور یہاں پر اطلاعات بھی بعض اوقات شکایتیں بھی آ رہی ہیں. تو یہ ہٹانا اوور آل شہر کے لا اینڈ آرڈر کے مفاد میں ہے, اور اس سے اچھا ہے ہماری جو پولیسنگ ایجنسی ہے وہ زیادہ الرٹ اور بہتر طور پہ کام کر سکیں.
اچھا یہ رینجرز پہلے بھی کام کر رہے تھے اور اب بھی کام کر رہے ہیں, پہلے کام کرنے میں اور اب کام کرنے میں آپ کے خیال میں کیا فرق ہے کہ اب یہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟
زیادہ آئی سپوز کلیئر لائن آف کمانڈ کے تحت کام کر رہے ہیں, کلیئر ڈائریکشن کے تحت کام کر رہے ہیں, اور انڈسکریمنیٹ کام کرنے کا پلان کر کے بیٹھے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے پھر ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ کسی کو پھر گلہ نہیں ہوتا, سب کہتے ہیں کہ یہ تو رول آف لا کے لیے کیا جا رہا ہے تو کیوں نہ کیا جائے.
کیا اب یہ بات تو ڈیفینیٹ ہے کہ کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ان کے کام میں نہیں ہو رہا ہے؟
چیف منسٹر صاحب بالکل آن بورڈ ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہ کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں, پولیس رینجرز کراچی آپریشن میں اپنے پلانس کے مطابق کام کر رہے ہیں.
بہت شکریہ شعیب صدیقی صاحب آپ کا. آقا مسعود صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر سجاد نصیر صاحب سے اور جنرل طلعت مسعود صاحب سے, خاص طور پہ جو ایک بات پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے عسکری شعبوں کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے پاکستان میں کہ سیاسی جماعتیں اپنے عسکری شعبوں کو ختم کر دیں؟ آقا مسعود صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی ہاں, میں دو سال پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ کے صدر چیف جسٹس جناب چودھری افتخار صاحب نے ایک ایسی رولنگ دی تھی جس میں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو سندھ میں ہیں, کراچی میں ہیں, ان کے عسکری ونگ ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ڈیمولش کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. چنانچہ اب جو آپریشن ہو رہا ہے تو اسی کی روشنی ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا گزشتہ سال نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے تو ملک بھر کے صحافی بھی موجود تھے، تاجر بھی موجود تھے، صنعت کار موجود تھے جو کہ بے پناہ پریشان تھے اور وہ باقاعدہ گڑگڑا کے کہہ رہے تھے کہ بھائی کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے، کیونکہ یہاں پر تاجر جو ہے اپنی تجارت نہیں کر سکتے، صنعت کار اپنی صنعتیں نہیں لگا سکتے. تو پورا ایک بحرانی کیفیت تھی اور اس کیفیت کو نواز شریف صاحب سمجھے، لیکن مطلب یہ کہ فوری طور پر وہ عمل نہیں کر سکے. حالانکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کرمنلز ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں گے. لیکن اب فوجی قیادت اور سیاسی قیادت نے ابھی محسوس کر لیا ہے کہ کراچی جو کہ ایک معاشی ہب ہے، اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور قانون کی کوئی اس پہ گرفت نہ ہو اور لا قانون عام ہو، تو ظاہر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کراچی ڈوبا تو اس سے پورے ملک کا جو ہے نا نقصان ہو سکتا ہے. تو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اب ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اتفاق کیا تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ تاثر غلط ہے کہ یہ این کے ایم کے خلاف کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تین دن پہلے تحریک طالبان پاکستان کے امیر کو بھی یہاں سے قتل کیا ہے، تین چار لوگوں کو قتل کیا ہے، ابھی لیاری میں دو تین دن پہلے قتل کیا ہے. اور پھر جو کہ جتنے ہم جیسے سینئر صحافی ہیں ان سے ہماری وقتاً فوقتاً پولیس اور رینجر سے ملاقات ہوتی ہے، وہ باقاعدہ عدد و شمار کے ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے. اور خود ابھی سیالکوٹ میں نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم کرمنلز کے خلاف کر رہے ہیں اور ہم ہمارا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ان کو دیوار سے لگائیں. چنانچہ یہ بات اب واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کراچی معاشی طور پہ ڈوبا اور یہاں پر جو تجارتی اور معاشی سرگرمیاں مان پڑ گئیں تو اس سے پاکستان پر کتنا
پورے ملک کو نقصان پہنچے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. اچھا پروفیسر سجاد نصیر صاحب جی،
کراچی میں بیرونی مداخلت ہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے. جتنے بھی سینئر صحافی سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک میں پڑوسی ملک کے ایجنٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اکثر تقریب پیدا کر کے پاکستان کو
نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جی. پروفیسر سجاد نصیر صاحب، یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے عسکری ونگز کا سیاسی جماعتوں میں، تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں میں عسکری ونگز ہیں، کسی کے پاس ڈنڈا بردار فوج ہے فورس ہے، کسی کے پاس کلاشن کو بردار ہے، تو کیا ان ونگز کو ختم کرانے کے لیے آپ کے خیال میں کسی قانون سازی کی ضرورت پڑے گی؟
پڑ بھی سکتی ہے. اور ویسے بھی یہ جو عسکری ونگز ہیں یہ غیر قانونی ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کے آرمڈ مین جو ہیں وہ رکھیں اور دہشت پھیلائیں. تو اگر قانون نہ بھی ہو تو یہ جو واقعہ ہے کہ یہ عسکری ونگ یہ جو کچھ کرتے چل رہے ہیں ان کے خلاف قانون کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے، لیکن حکومت اس کو اگر سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کرنا چاہتی ہے اور کچھ لا کی پروٹیکشن اور کور چاہتی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو سوال ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ اتنے سیاسی جماعتیں اور جس میں کہ ایک نیشنل پارٹی ہے اور دوسری ریجنل پارٹی ہے اور جو کہ پچھلے 1988 سے لے کے ہمیشہ بسر اقتدار میں رہی ہے، تو کیا یہ اسٹیٹ جو ہے اور اس کی فورس جو ہے اچھا یہ کیا ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرے گی ایک کے بعد دوسرے کو، یا بیک وقت دونوں پہ جیسے ہی زہر بلوچ آتا ہے تو یہ کام بھی شروع ہو جائے گا؟ تو اس سے سوال جو ہے وہ کیپیسٹی آف دا اسٹیٹ کا ایک، اور جو آپ کی رینجرز کی جو کیپیبلٹی ہے اس کا سوال اٹھے گا، اور دوسرا میرے خیال میں پولیٹیکل ول کی بات ہے. تو کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ایکشن لیں گے؟ کہا تو یہی جا رہا ہے نا کہ یہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہو رہا اور ہمیشہ جو ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں ان کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو اس طرف سے رد عمل آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تو وہ تو یہی ہے کہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ اور بیم سپل ہوں گے تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور فوج کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پروسیڈ آگے کریں گے یا ابھی ون بائی ون چلیں گے. لیکن ٹائم جو ہے وہ ایسنس کا ہے، اور میرے خیال میں اگر تو اس کاروائی کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو پھر یہ روح و روایت رعایت کے بغیر آپ کو ایکشن جو ہے اس کو جاری رکھنا پڑے گا، چاہے اس کی قیمت آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی کو پنکچر کرنے کی صورت میں بھی ادا کرنی پڑے.
اچھا تو جنرل طلعت مسعود صاحب، ایک بات اور اس وقت جو بہت زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اسلامک اسٹیٹ کا ایمرجنس ہو رہا ہے یمن، مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک، ان کے حوالے سے، تو پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے عمل دخل کو روکا جا سکتا ہے اس مرحلے پر؟
جی، میرے خیال میں سب سے بہتر تو یہی ہے کہ وہ اپنی جڑیں نہ پکڑیں یہاں، اور شروع ہی میں ان کے خلاف کارروائی ہو تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم ان کو اپنا اثر جو ہے وہ پھیلانے دیں. تو یہ تو بہت ضروری ہے، اور میرے خیال میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس کا ضرور خیال رکھ رہی ہوں گی کہ ان کی اس وقت کہاں پہنچ ہے، کہ کہاں کہاں وہ کام کر رہے ہیں، کیا باقی میں ایک تھریٹ ہے یا نہیں. یہ میرے خیال میں مسلسل ایک اسسمنٹ تو ہو رہی ہوگی. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ جو ڈیموکریسی کا انہوں نے آپس میں کمپرومائز کیا تھا، اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ دونوں پارٹیز میں وہ جو چاہیں کریں اور غلطیاں بھی کریں، جمہوریت کے بالکل خلاف بھی کاروائی کرتے رہیں اور اپنے لشکر بھی رکھیں، تو پھر بھی مطلب یہ کہ جو فیکٹ ہے وہ قائم رہے گا. دیکھیے، اتحاد تو اس چیز پر ہے کہ جمہوریت کو فروغ دینا ہے، اور میرے خیال میں اس میں دونوں پارٹیز پھر بھی ایک دوسرے کی حمایت کریں گی. اور میں تو اس کا قائل ہوں کہ جمہوریت تو اصل میں تقویت پائے گی اگر یہ اپنی جو لشکر ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو یہ تو الٹا حساب ہے، اگر واقعی میں وہ جو پیکٹ تھا، ڈیموکریسی پیکٹ کہیں یا جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی جمہوریت کے بارے میں دونوں پارٹیز میں، تو وہ اس کی تو تقویت ہوگی اگر یہ آپریشن کامیاب ہوگا. اگر ان کو اس پہ نظر سے، نظریے سے دیکھنا ہے، اس طریقے سے، اس زاویے سے دیکھنا ہے، تو پھر ہی جمہوریت آگے بڑھے گی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے جو ڈیموکریسی پیکٹ ہے اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ آپ بےمانی بھی کرتے رہے، آپ لشکر بھی رکھتے رہیں، اور پھر بھی ڈیموکریسی پیکٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتا رہے، تو یہ تو بالکل ہی غلط قسم کا رویہ ہوگا.
بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب، پروفیسر سجاد نصیر صاحب، آپ دونوں صاحبان کا بے انتہا شکریہ. اور سامعین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ آج جو عالمی یوم آب یا انٹرنیشنل واٹر ڈے منایا جا رہا ہے، پاکستان کے حوالے سے جب وہ پانی کی بات آتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر شارٹیج بھی ہے پانی کی، پانی کی ضرورت زیادہ ہے، اور اس کے وسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جو اس کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کر سکے. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر جناب ارشد عباسی صاحب موجود ہیں جو ایک ماہر ہیں ان مسائل کے. ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ آج اس موقع پر، اس دن کے موقع کے اوپر پاکستان کی کیا صورتحال ہے. جی ارشد عباسی صاحب،
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آج جیسے کہ ورلڈ واٹر ڈے ہے، اس کا تھیم بھی یہی ہے کہ واٹر اور پرائزنگ. اور سچی بات ہے جو تھیم ہے پاکستان، اس کی بڑی ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہوا کرتا تھا آج سے 10-20 سال پہلے، جب ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہیلپ سے منگلا ڈیم، تربلا ڈیم بنائے تھے. اور یہ جو ڈیم تھے، ان دونوں کے ملٹیپل ایڈوانٹیج تھے، نہ صرف چیپ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ فلڈ میٹیگیشن کا بھی بہترین ذریعہ ثابت ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ ڈیم نہ ہوتے تو آج پاکستان فوڈ سیکورٹی کے جیسے ایشو سے سامنا کر رہا ہوتا. لیکن یہ ساری باتیں آج سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 55 سال پہلے کی ہیں، کیونکہ اب اس کے بعد ہم نے کوئی میجر ریزروائر نہیں بنایا. ابھی ہمارے پاس اسٹوریج ہارڈلی آپ کہہ سکتے 15 یا 16 دن کی ہے. پھر جب یہ سب آپ نے بھی پروگرام گزشتہ 2-3 سال میں کئی کنزیکٹو ایئرس میں آپ نے کیے ہیں کہ 2010 سے لے کے 2014 تک یہاں پہ سیلاب آتے رہے ہیں. تو سیلاب ظاہر ہے جب اسی وقت بھی آتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اسٹوریج کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک آج کا دن ایک بڑا پاورفل ریمائنڈر بھی ہے کہ ہمیں اس پانی کی ویلیو کو پہچاننا ہے، اور یہ پانی کی جو تباہی کاری ہوتی ہے سیلاب کے ذریعے سے، اس کو روکنے کے لیے ظاہر ہے کہ ڈیم ایک بہترین ذریعہ بھی ہیں. دوسرا، پاکستان میں گزشتہ 10 سال سے ایک بڑا سیریس انرجی کرائسس بھی ہے. تو پانی ایک ایسا ذریعہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ اس سے ایک سستی بجلی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے، ہم نے اس کو بھی استعمال کرنا ہے. لیکن یہ ساری جو باتیں ہیں میرے خیال میں پاور کوریڈور یا جسے کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں تک تو جاتی رہتی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, لیکن شاید پرائیورٹیز نہیں رہی. تو یہ دن ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جس دن ایک میسج انٹرنیشنلی بھی جاتا ہے, آپ لوگ بھی انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر پروگرام اسٹیج کرتا ہے, تو میرے خیال میں ان کے یا ان کے وہ جو نزدیک سرکلن تک بات جاتی ہے تو شاید کہ اس کی پانی کی اہمیت کو جو اب اس کے جو ملٹیپل فائدے ہیں ان کے فائدوں کی افادیت تک شاید ان کی نظر اس طرف آ جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے واٹر ڈے میں ہو سکتا ہے کہ ہماری جو نیکسٹ آگے 2-3 ماہ آ رہے ہیں بجٹ سے پہلے, ہم کاش کچھ بجٹ میں اس کی طرف بھی توجہ رکھیں, کیونکہ پاکستان میں ابھی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنڈروم آیا ہوا ہے, وہ آیا ہوا ہے کہ جی موٹر ویز بنانی ہے. میں خود جہاں پہ اسلام آباد میں رہتا ہوں, یہاں پہ میٹرو بن رہی ہے, کراچی بن چکی ہے, تو سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ میٹروز بنا رہے ہیں, ہائی ویز بنا رہے ہیں, آپ نے کہاں جانا ہے, کہیں دوبارہ نہیں جانا, کہیں پہلے جیسے آپ پہلے کہیں چلے گئے تھے یہیں سے دور. تو ایسی چیز بنائے جس سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہو. تو آج جب بات آتی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, یعنی ایسی ڈیولپمنٹ جس کے ملٹیپل فائدے ہوں اور جو پکی رہے, تو یہ جو پائیدار ترقی کا پانی جو ہمیں دیتا ہے, ایک اپرچونیٹی دیتا ہے, یہ کوئی اور ذریعہ نہیں دیتا.
اچھا ارشد عباسی صاحب, یہ بتائیے کہ اس موقع پر جب کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی میں کہ دن کے موقع پر پاکستان میں پانی کی شارٹیج کے مسائل ہیں, تو اس دن کے موقع پر آپ حکومت کو کیا تجویز دیں گے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے واٹر ریزروائرس بنانے چاہیے, کیا کرنا چاہیے, مختصراً کچھ بتائیں گے ہمارے سننے والوں کے لیے؟
جافی صاحب, وجہ سے میں نے عرض کیا ہے کہ خالی پانی کے ذخائر کے لیے ہمیں کچھ انفراسٹرکچر بنانا نہیں چاہیے, بلکہ اس کے جو دوسرے فائدے ہیں, جیسے میں نے کہا بجلی کی یہاں پرابلم ہے, تو بجلی کے لیے پن بجلی یعنی جو پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے وہ دنیا بھر میں کیا پاکستان میں سب سے سستی اور جسے کہتے ہیں کہ ایک گرین انرجی یعنی رینیوبل انرجی ہے. ایک یہ دیکھیں کتنا بڑا ذریعہ ہمیں, خالی یہی اس کی اگر ایک حیثیت دیکھ لی جائے تو ہمیں سارے کام چھوڑ کے پہلے پن بجلی پیدا کرنی چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں آبادی دیکھے گی 10 سال کے بعد تقریباً 1200 ڈبل ہو جائے گی. اس آبادی کو جب ڈبل ہو جائے گی تو پھر کیا, پھر ہم وہی جسے کہتے ہیں پیلی مکائی ہم منگوائیں گے امریکہ سے, یہاں سے ہی ان کے لیے خوراک پیدا کرنی ہے. تو یہ خوراک پیدا کرنے کے لیے ہماری جو بنجر زمین ہے اس کو آباد کرنے کے لیے پانی چاہیے. یہ پانی تبھی ملے گا جب ہم کوئی ذخیرہ ذخائر بنائیں گے. پھر آپ نے ہی پروگرام آج سے شاید میرے خیال میں 4 ماہ پہلے کیے تھے کہ گھر میں بچے دیکھیں کتنے مر رہے ہیں ڈیلی 5, 6, 7, 8, تو وہ ان بچوں کی کیا وجہ ہے, ان کی مال نیوٹریشن ہے, وہاں پانی کی سٹوری پانی ان تک نہیں پہنچ پاتا. یعنی پاکستان میں بعض جگہوں میں تو پانی یا تو بے انتہا ہے اور یا بعض جگہوں میں پانی نہیں ہوتا. تو اس کو جسے کہتے ہیں یونیفارم ہر جگہ میں پانی بچانے کے لیے, اور پھر سستی بجلی, اور پھر خوراک کی پیداوار کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی کہتے ہیں بہت سے بسوں کا ایک ہی حل, وہ پانی ہے. یہ کرنا پڑے گا, یہی ہمارے پاس حل ہے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت تو بجٹ سے پہلے اس بارے میں غور و خوض کر کے اور کوئی ایک میکانزم وضع کر سکتی ہے؟
دیکھیے سب سے پہلے کی پرائرٹی کیا ہے, کہ کیا ہماری ترجیحات میں یہ شامل ہے پہلے؟ تو سچی بات ہے کہ ابھی تک ترجیحات پہ نہیں ہے. آج سے ایک مہینہ پہلے ہمارے منسٹر واٹر پارک فواد آصف صاحب نے بات کہی ہے اور پوری دنیا کو سینسٹائز کر دیا ہے کہ جی پاکستان کو جو سب سے بڑی تھریٹ ہے طالبانائزیشن سے بھی زیادہ, وہ بڑی انرجی کے ایریے میں, اور پھر ہمارے ہاں جو آگے کرائسس ہونے لگا ہے پانی کا ہے. لیکن یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دی, اور اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد وہ جسے کہتے ہیں وہ اس کے بعد ایک بڑی خاموشی آ گئی, پتہ نہیں اس کا مقصد کیا تھا. وہ بات ایک ریئلائزیشن یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ الفاظ میں اور آگے ایکشن میں وہ بڑا فرق ہے. وہ الفاظ تو کہے گئے لیکن ایکشن میں ابھی تک کوئی کنکریٹ ایکشن نہیں آیا. کیونکہ میں اس کی وجہ یہ بھی بتا دوں کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی شہروں میں سڑکیں بنائے تو بہتر ہے, وہ نظر آتی ہیں, یہ ڈیم دور میں آتے ہیں تو ویزیبلٹی نہیں ہوتی, نظر نہیں آتا, تو لوگوں کا تک ہماری شاید پاپولرٹی نہیں ہوتی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. تو یہاں یہ بھی ایک ہمارے حکمرانوں کے ذہن میں ہے کہ ہم یہ کیسے کام کریں گے, یہ تو دور دراز ایریا میں بنائے جاتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں جو جہاں پہ زیادہ لوگ
زیادہ نظر آئے. بہت شکریہ ارشد عباسی صاحب آپ کا. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں نیلوفر مغل اور ہمارے آج کے انجینئر تھے جان ڈرائیڈن. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.